السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور امریکہ کے تعلقات میں توازن ضروری ہے، قانون سازوں اور مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ۔
وسط ایشیا سے پاکستان اور افغانستان کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، انسداد بدعنوانی سے متعلق ایک سربراہ اجلاس لندن میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی میزبانی برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کر رہے ہیں، اور اس میں امریکی وزیر خارجہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ برازیل کی سینٹ نے صدر جلما روزیف کے خلاف مواخذے کی تحریک کثرت رائے سے منظور کر لی ہے، جس کے بعد وہ منصب صدارت سے معطل ہو گئے ہیں۔ اور یورپی یونین کے کچھ رکن ملکوں کے درمیان سرحدوں پر کنٹرول کی اجازت آئندہ 6 ماہ تک جاری رہے گی۔ امریکہ نے جمعرات کے روز جنوبی رومانیہ میں ایک میزائل شکن دفاعی نظام کا آغاز کیا ہے، جس پر ماسکو نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے ایوان بالا کے چیئرمین رضا ربانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت غیر متوازن ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ F-16 طیاروں کی خرید کے لیے امریکی امداد روکے جانے کے معاملے پر سینیٹرز کے مباحثے کے دوران کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں قانون سازوں اور مبصرین نے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے دی جانے والی مالی سہولت سے انکار کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان تعلقات میں توازن بہت ضروری ہے۔ امریکہ نے 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے بیرون ملک فوجی معاونت کے اپنے فنڈ سے $40 کروڑ سے زائد معاونت فراہم کرنی تھی، جبکہ بقیہ $27 کروڑ پاکستان کو ادا کرنے تھے، لیکن کانگریس کے بعض ارکان کے اعتراض کے بعد امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ اب طیاروں کی خریداری کے لیے پوری رقم پاکستان کو ہی ادا کرنا ہوگی۔ اس معاملے پر قانون سازوں کی برہمی پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی دیکھی گئی، جہاں چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ وہ امریکی کانگریس اور قانون سازوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے زر اعانت کو روکا گیا اس پر انہیں بھی تحفظات ہیں۔ اجلاس کے دوران بعض قانون سازوں کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات میں جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سابق لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمزی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ان کے ملک کے نقطہ نظر کو ماننے کی بجائے بھارت کے خدشات کو تسلیم کر رہا ہے۔
ایک اس میں نقطہ یہ آیا تھا کہ ہندوستان نے اعتراض کیا ہے کہ یہ طیارے ہندوستان کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ ان کا اندازہ ہے کہ ہوں گے، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے، ہم تو ایک لڑائی لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو ہمیں یہ طیارے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے چاہیے۔ تو انہوں نے تو فیوچر کی بات کی ہے، جو کہ ان کی پرسیپشن ہے کہ یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم ان کو کنوینس کس طرح کریں کہ ہمیں یہ طیارے ضرورت ہیں ان کے لیے ٹیررزم کے خلاف، جو کامن کاز ہے امریکن کا بھی اور ہمارا بھی۔
سینٹ کے اجلاس میں چیئرمین رضا ربانی نے امریکہ پر پاکستان کے قوانین کا احترام نہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا، اور اس ضمن میں انہوں نے امریکی صدارتی نامزدگی کے لیے کوشاں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ القاعدہ کے روپوش رہنما اسامہ بن لادن کی نشاندہی میں CIA کی مدد کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پاکستان کی جیل سے ان کے بقول 2 منٹوں میں چھڑوا لیں گے۔ دفاعی امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان بھی F-16 طیاروں کی خریداری میں معاونت روکے جانے کو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے منفی اثرات کا حامل اقدام قرار دیتی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اس خطے میں اسٹریٹجک مفادات ہیں جنہیں اسے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو اعتبار کی فضا تھی، جو ٹرسٹ کی فضا تھی، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی جو ہے ایک ڈیمیجنگ اسپیکٹ ڈیولپ ہوا ہے. تیسری بات یہ کہ جب آپ ایک ایسے خطے میں یہ کام کر رہے ہیں جو یقینی طور کے اوپر آئندہ آنے والی بین الاقوامی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرے گا اور گوادر بننے کے بعد ہو سکتا ہے سینٹرل ایشیا اور باقی جو ممالک ہیں ان تک بھی رسائی کے لیے امریکہ کے لیے کلیدی کردار ادا کرے. سو پاکستان کے ساتھ اس قسم کے منفی تعلقات اور اس نہج پہ جانے سے یقینی طور پہ کوئی خطے میں بہتری نہیں آئے گی, نہ ہی افغانستان میں, نہ ہی انڈین اوشن میں. اور ظاہر ہے اس وقت امریکہ کے بہت سارے مفادات اس خطے کے ساتھ منسلک ہیں, تو یہ کوئی زیادہ اسٹریٹجکلی اچھی موو نہیں تھی اور نہ ہی یہ کوئی بہتری کا باعث بنے گی.
اوباما انتظامیہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ F-16 لڑاکا طیاروں کی پاکستان کو فراہمی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس ملک کی استعداد کار کو بڑھائے گی جو کہ خود امریکہ کے مفاد میں ہے, لیکن عہدیداروں کے بقول بعض کانگریس ارکان کے اس پر اعتراضات کے بعد اس کے لیے یہ زر اعانت فراہم کرنا ممکن نہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کوششوں کا اعتراف کرتا ہے اور انہیں امید ہے کہ بین الاقوامی برادری خصوصاً امریکہ اس ضمن میں پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بجلی کی پیداوار کے 4 ملکی منصوبے کاسا 1000 کا افتتاح آج تاجکستان میں ہوا. افتتاحی تقریب میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف سمیت افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ, تاجکستان کے صدر اور کرغستان کے وزیراعظم نے شرکت کی. سن 2018 میں اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کو 1000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
وسط ایشیا کے 2 ملکوں سے پاکستان اور افغانستان کو بجلی کی فراہمی کے منصوبے کاسا 1000 کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے, جس کی افتتاحی تقریب جمعرات کو تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے کے نوا میں ہوئی. اس منصوبے کے تحت تاجکستان اور کرگستان سے پاکستان کو 1000 اور افغانستان کو 300 میگا واٹ بجلی فراہم ہوگی اور توقع ہے کہ یہ منصوبہ 2018 تک مکمل ہو جائے گا. افتتاحی تقریب میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان, کرگستان کے وزیر اعظم سورمبے جین بوکوف, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی شریک ہوئے. اس موقع پر اپنے خطاب میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اس منصوبے سے نہ صرف اقتصادی, سماجی اور ماحولیاتی فوائد حاصل ہوں گے بلکہ یہ منصوبہ توانائی کی کمی کو دور کر کے خطے میں روزگار اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے بھی سود مند ہوگا. ان کے بقول یہ منصوبہ رکن ممالک میں روابط اور دوستی کے فروغ کا ذریعہ بھی ہوگا اور اس سے وسطی ایشیا جنوبی ایشیا سے منسلک ہو جائے گا. اس منصوبے کے لیے عالمی بینک معاونت فراہم کرے گا اور اس کا تخمینہ 117 ارب روپے لگایا گیا ہے. تاہم افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
پروجیکٹ میں ڈیلے ہو سکتی ہے لیکن پروجیکٹ ختم نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہے. ایک ملک ہے جس کے پاس سرپلس انرجی ہے اور ایک ہمسایہ ممالک ہیں جن کو ضرورت ہے, اور یہ دونوں کے لیے چونکہ مفید ہے, اور افغانستان کو بھی اس میں 300 میگا واٹ وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کو ریونیو بھی ملے گا, اس کا جو رستہ دیں گے اس کو ٹرانسمیشن لائن کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو خطے کا مفاد اتنا اسٹرانگ ہے اس میں کہ ان کو کوئی نہ کوئی رستہ اختیار کرنا پڑے گا.
پاکستان کو حالیہ برسوں میں توانائی کے شدید بحران کا سامنا رہا ہے, جس سے اس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچنے کے علاوہ عوام کی روزمرہ زندگی بھی متاثر ہوئی. پاکستان توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے, جس میں کاسا 1000 کے علاوہ تاجکستان سے قدرتی گیس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے گیس درآمد کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے. امریکہ بھی پاکستان میں توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے معاونت فراہم کرتا آیا ہے, جس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے کے علاوہ اس کی ترسیل کے نظام کو فعال بنانے میں اعانت بھی شامل ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
عالمی لیڈروں اور سفارتکاروں نے جمعرات کے روز لندن میں ایک سربراہ اجلاس میں عہد کیا کہ بدعنوانی کا مؤثر طور پر خاتمہ کیا جائے گا. برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے, جنہوں نے اجلاس کی میزبانی کی, افتتاحی خطاب میں کہا کہ بدعنوانی ایک موذی سرطان ہے جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن.
جان کیری نے اس اجلاس کے موقع پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کو بتایا کہ امریکہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نائجیریا جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے.
We have to stop and ask on an international basis how it is that a bunch of generals in a country like Nigeria.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر اس چیز کو روکنا ہے کہ کس طرح نائجیریا جیسے ملکوں میں کچھ جرنیلوں نے اور نئے صدر بہاری نے اس کے خلاف پہلے کام کیا اور اب ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کہ اس عمل کو تبدیل کیا جائے. نائجیریا میں دسیوں اربوں ڈالرز ملک سے باہر بھجوائے گئے. ان پیسوں سے اسکول بن سکتے تھے, صحت کے مراکز قائم ہو سکتے تھے, انفراسٹرکچر اور نئی ملازمتیں پیدا کی جا سکتی تھیں, لیکن اس رقم کو دنیا بھر میں بینک کے کھاتوں میں چھپا دیا گیا. لندن میں ہونے والے سربراہ اجلاس کا مقصد معاشرے میں ہر سطح پر بدعنوانی کو بے نقاب کرنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے عالمی اقدامات کا تعین کرنا ہے. اس اجلاس کا مقصد امریکہ اور برطانیہ جیسے امیر ملکوں سے ان کے ضابطۂ عمل کے بارے میں بھی سوالات کرنا ہے. یہ اجلاس ایک ایسی صورتحال کے بعد شروع ہوا جب برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیمرے کی نظر میں ہیں اور وہ ملکہ الزبتھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں افغانستان اور نائجیریا کو نرالے انداز کے بدعنوان ملکوں کے طور پر بیان کروں گا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے ایک چھوٹی کے فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش سے موسوم عسکریت پسند گروپ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. باوجود کہ اس جہادی گروپ نے بغداد میں 3 خودکش حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے, گزشتہ روز کے ان حملوں میں کم از کم 88 افراد مارے گئے تھے. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد حسن.
میجر جنرل گیری والیس کی آپریشن انہیرنٹ ریزالو کے لیے کمبائنڈ جوائنٹ فورسز کے کمانڈر ہیں. وہ کہتے ہیں
as the enemy loses more and more terrain, they resort to some of these desperate acts. The security forces in Baghdad have the situation.
جیسا کہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے, جیسے جیسے دشمن کے زیر قبضہ علاقے سکڑ رہے ہیں, وہ بدحواسی میں اسی طرح کے اقدامات کر رہا ہے. بغداد میں سیکورٹی فورسز نے حالات پر قابو پا رکھا ہے, لیکن متاثرہ خاندانوں کے لیے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں. میجر جنرل گیری نے ان خیالات کا اظہار بدھ کے روز واشنگٹن میں محکمہ دفاع کے باہر عراقی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز عسکریت پسندوں سے علاقے واپس لینے میں زبردست پیش رفت کر رہی ہے. فوجی کمانڈر کا کہنا تھا کہ امریکی فوجی دستے اس جنگ میں حکمت عملی کا کام سنبھالے ہوئے ہیں. ہم اس جنگ میں عراقی فورسز کی مدد کے لیے وہاں موجود ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برازیل کے سینٹ نے صدر جیلما روزیف کے خلاف مواخذے کی تحریک کثرت رائے سے منظور کر لی ہے, جس کے بعد وہ منصب صدارت سے معطل ہو گئی ہیں. 22 گھنٹوں تک ایوان میں جاری رہنے والی بحث کے بعد جمعرات کو اس تحریک پر رائے شماری ہوئی, جس کے حق میں 55 اور مخالفت میں 22 ووٹ آئے. یوں صدر جیلما کے خلاف سن 2014 میں بجٹ خسارے کو غیر قانونی طور پر چھپا کر اپنی انتخابی مہم میں اس سے فائدہ اٹھانے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا سکے گا. تحریک کے منظور ہونے سے صدر جیلما کی جگہ نائب صدر مچل تمران کی جگہ عبوری طور پر یہ منصب سنبھالیں گے. ایوان زیریں پہلے ہی یہ تحریک منظور کر چکا ہے. اس دوران صدر کے حامی اور مخالفین بھی سینٹ کے باہر جمع رہے اور صورتحال میں خاصا تناؤ دیکھا جا رہا تھا. یورپی یونین کے کچھ رکن ملکوں کے درمیان سرحدوں پر کنٹرول کی اجازت آئندہ 6 ماہ تک جاری رہے گی, جبکہ یہ بلاک سیاسی پناہ کے متلاشیوں اور مہاجرین کے بہاؤ کو روکنے کی کوششیں کر رہا ہے. یورپی کونسل نے جمعرات کے روز فوری طور پر نافذ العمل فیصلے کا اعلان کیا, جس کے تحت آسٹریا, جرمنی, ڈنمارک, سویڈن اور ناروے کو اجازت ہوگی کہ وہ 6 ماہ تک سرحدوں پر کنٹرول جاری رکھیں. امریکہ نے جمعرات کے روز جنوبی رومانیا میں ایک میزائل شکن دفاعی نظام چالو کیا ہے, جو $800 ملین کی لاگت سے نصب کیا گیا ہے اور جس پر ماسکو نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. امریکہ کے نائب وزیر خارجہ فرینک روس نے بدھ کے روز بخارسٹ میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ اور نیٹو دونوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ نظام نہ ہی اس لیے وضع کیا گیا ہے اور نہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ روس کی دفاعی طاقت کو کمزور کر سکے. روس نے بار بار ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے دفاع کا نشانہ روس ہے اور یہ اس کی جوہری دفاعی قوت کے لیے خطرہ ہے. روس نے کہا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کینیا دادا پناہ گزینوں کو بند کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل ترتیب دے رہا ہے. اس کیمپ میں 350,000 صومالی پناہ گزین آباد ہیں. مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
وزیر داخلہ جوزف انکیسیری کا کہنا ہے کہ ملک میں متعدد حملوں کے بعد جن کی ذمہ داری اسلامی صومالی شدت پسند گروپ الشباب نے قبول کی ہے, کینیا نے داداب کیمپ کو بند کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ کے الفاظ ہیں,
کینیا از کمیٹڈ ٹو کلوزنگ داداب ریجی کمپلیکس.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا داداب پناہ گزین کمپلیکس کو بند کرنے کے لیے پرعزم ہے.
دس ڈیسیژن ہیز بین میڈ بائی گورنمنٹ ریفلیکٹنگ دا فیکٹ دیٹ دی کیمپس.
حکومت کی جانب سے لیا جانے والا یہ فیصلہ اس حقیقت کی عکاسی ہے کہ یہ کیمپ الشباب شدت پسندوں, اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کرنے والوں اور غیر قانونی ہتھیاروں کی فروخت کرنے والوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ان پناہ گزینوں کو زبردستی یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا جائے. کینیا کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے اس فیصلے سے پناہ گزینوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو اس کا درد اور مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات لینے چاہیے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما مطیر الرحمان نظامی کو پھانسی دیے جانے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے, جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی طرف سے بھی نظامی کی سزائے موت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے. نظامی کو سن 1971 کی جنگ میں جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے خصوصی ٹرائبیونل نے سزائے موت سنائی تھی, جسے ملک کی اعلی ترین عدالت نے بھی برقرار رکھا اور بدھ کو علی الصبح انہیں پھانسی دے دی گئی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ بان کی مون کسی بھی حالت میں دی جانے والی سزائے موت کے خلاف ہیں. ان کے بقول اس معاملے پر بنگلہ دیش کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی تشویش سے آگاہ کر دیا گیا. مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی پر ان کی جماعت کے سینکڑوں کارکنوں نے بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے اور سخت سیکیورٹی کی وجہ سے بعض مقامات پر پولیس سے ان کی جھڑپوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. پولیس کے مطابق شمال مغربی راجشاہی میں ایسی ہی ایک مٹ بھیڑ کے دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو ربر کی گولیاں استعمال کرنا پڑیں. ساحلی شہر چٹاگونگ میں بھی جماعت اسلامی اور حکمراں جماعت کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ٹرائبیونل کے حامی کارکنوں اور جنگ میں مارے گئے لوگوں کے رشتہ داروں نے نظامی کی پھانسی کا خیر مقدم کیا.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
چین میں ملازمت تلاش کرنے والے بہت سے لوگوں کے لیے ملک میں کام کے مواقع ڈھونڈنے کی سب سے اچھی جگہیں شنگھائی جیسے ساحلی شہر ہیں, جہاں کی 2,40,00,000 آبادی میں سے نصف تعداد ملک کے دوسرے حصوں سے آنے والے لوگوں کی ہے. اب جبکہ گزر بسر کرنے کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور معیشت کی رفتار سست پڑ رہی ہے, کچھ لوگوں نے واپس اپنے گھروں میں جا کر روزگار ڈھونڈنے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا ہے, لیکن بہت سے لوگ واپس جانے کو مشکل سمجھتے ہیں. چین کے ایک اہم تجارتی مرکز شنگھائی سے وائس آف امریکہ کے بل آئٹ کی رپورٹ, شہناز نفیس کی زبانی.
وانگ کونگ رن کھڑکیاں دو کر گزر بسر کرتا ہے. اس نے روزگار کی تلاش میں جب ہینان میں واقع اپنا گھر چھوڑا تو اس کی عمر صرف 15 سال تھی, اور تب سے اس کا زیادہ تر وقت شنگھائی میں گزرا ہے. ایک دفعہ اس نے ایک کارخانے میں بھی کام کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ایک مختلف قسم کے مصنوعاتی شعبے میں جانے کو ترجیح دیتا ہے. وانگ کونگ رن کے الفاظ, میں کام کرنے کا عادی ہوں, اور اگر مجھے کچھ اور کرنا پڑتا, اگر مجھے کسی کارخانے میں کام کرنا پڑتا, تو میرا نہیں خیال کہ میں اسے جاری رکھ سکتا, اور وہ اچھا معاوضہ بھی نہیں دیتے. لیکن اب کام ملنے میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ وانگ کا کہنا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر وہ مکان جس میں میری بیوی اور میں رہتا ہوں چھن جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو۔ شنگائی بہت مہنگا شہر ہے، چین کے بہت ہی اہم ساحلی شہروں میں سے ایک شہر اور ایک بڑے مالیاتی مرکز کے طور پر شنگائی طویل عرصے سے روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ رہا ہے اور روزگار ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک کشش رکھتا ہے۔ لی یو نامی اس لڑکی کی طرح بہت سے لوگ ملازمتوں کی تلاش میں جاب فیئرز میں حصہ لیتے ہیں۔ لی یو نے گزشتہ سال گریجویشن کی تھی اور اس نے کچھ عرصہ ہربن میں کام کیا۔ اب وہ شنگائی منتقل ہونا چاہتی ہیں لیکن کوئی نوکری ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لی یو کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ چین میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم بھی بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ قابل اور باصلاحیت ہیں۔ لی یو کی ایک دوست لو یو ڈونگ اس سال گریجویشن کر رہی ہے لیکن وہ مایوس ہے کیونکہ ڈگری کے بغیر وہ صرف انٹرنشپ کے لیے ہی درخواست دے سکتی ہے۔ لو یو ڈونگ کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنشپ کے دوران بہت کم تنخواہ ملتی ہے اور اس میں مکان کا کرایہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ اگر میں شنگائی میں کام نہ ڈھونڈ سکی تو یہاں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت مہنگا شہر ہے۔ ایک اور خاتون وائی یونگ 7 سال پہلے ایک قریبی علاقے جیونگ سو سے شنگائی آئی تھی۔ اس وقت سے ان کے گھر کے کرائے میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے واپس گھر جانے کی بھی کوشش کی لیکن اس سے بھی بات نہیں بن سکی۔
Some may complain and whine about Shanghai, but that's all it is because they can't give up the opportunities and the higher salaries that are
there. وائیان کہہ رہی ہیں کہ شنگائی اور اس کے آبائی شہر کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے، خاص طور پر میرے دوستوں اور ان کی سوچ کے انداز اور یہاں کے طرز زندگی میں۔ اس میں خود کو سمونا بہت دشوار ہے۔ یہ الفاظ تھے وائی یونگ کے۔ معاشی سست روی کے باوجود کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شنگائی میں اب بھی کافی مواقع دستیاب ہیں، خاص طور پر آئی ٹی کی صنعت میں۔ سیلز کے شعبے میں کار کرنے والی جین کوئن 4 سال پہلے شنگائی آئی تھیں۔ وہ انٹرنیٹ پر چیزیں فروخت کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، کچھ لوگ شنگائی کی شکایتیں کر سکتے ہیں اور اس کا رونا رو سکتے ہیں لیکن یہ صرف یہیں تک محدود ہے کیونکہ وہ ان مواقعوں اور زیادہ تنخواہوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو انہیں یہاں میسر ہیں۔ یہ الفاظ تھے جین کوئن کے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہو جاتی لوگ ممکنہ طور پر یہیں رہیں گے، جبکہ اور دوسرے لوگ اس شہر میں اپنی آمد جاری رکھیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
شردھا کپور سنجے لیلا بھنسالی کے بلاوے کی منتظر، تفصیل جانتے ہیں فکر و فن میں۔ مجھ کو ارادے دینا، قسمیں دلوا دے دینا، میری دعاؤں کے اشاروں کو سہارے دے، دل کو ٹھکانے دے، نئے بہانے دے۔ عاشقی 2، ایک ویلن اور حیدر جیسی فلموں سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے والی اداکارہ شردھا کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ کے ایسے کئی فلم میکرز ہیں جن کے ساتھ کام کرنے کی انہیں خواہش ہے۔
کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر۔
ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق شردھا کہتی ہیں کہ وہ بالی ووڈ فلموں میں اپنے انداز کے ایک منفرد فلم میکر سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ کام کرنے کے انتظار میں ہیں۔
ڈھول بازے، ڈھول بازے، ڈھول
شدا نے اخبار کو بتایا کہ سنجے کے ساتھ کام کرنا ان کا خواب ہے اور وہ امید کرتی ہیں کہ ایسا ہوگا, اور بقول شردھا کے انہیں سنجے کی فلم میکنگ کا انداز بہت پسند ہے.
مشہور میرے عشق کی کہانی ہو گئی, جو جگ نے نہ مانی تو میں نے بٹھانی, کہا تھی میں دیکھو کہاں چلی آئی. کہتے ہیں یہ دیوانی مستانی ہو گئی.
شردھا کو اپنے کریئر کے آغاز پر آج سے کچھ مختلف صورتحال کا سامنا تھا, جب تین پتی جیسی فلاپ فلم کے بعد ان پر کچھ مشکل وقت آیا. لیکن بقول ان کے, اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کی اداکارانہ صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں موقع دیا, جن میں عاشقی 2 کے موہت سوری بھی شامل ہیں.
تو ہی مجھ کو بتا دے, چاہوں میں انا اپنی
اتنا بتا دوں تجھ کو, چاہت پہ اپنی مجھ کو یوں تو نہیں اختیار, پھر بھی یہ سوچا.
آج کل شردھا کی فلم باغی سینما گھروں کی زینت ہے.
ہائے, آئی ایم سیا. میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی, پھر اس سے ملی رونی, وہ بھی باغی. دھماکہ تو ہونا ہی تھا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے فکر و فن کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد.
تیری گلیاں
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگر آپ سائنسی تحقیق پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائنس نئی نئی ایجادات تو کرتی ہے, ٹوٹی ہوئی اشیاء کی مرمت بھی کرتی ہے, مصنوعی اعضاء بھی مہیا کرتی ہے, مگر انسان جن اعضاء سے محروم ہو جائے انہیں دوبارہ واپس نہیں لا سکتی, یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی انسان کے جسم پر وہ عضو دوبارہ نمودار نہیں کر سکتی. مگر وہ سائنسی کیا جو تجربات جاری نہ رکھے. اب سائنسدان اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ کھوئے ہوئے اعضاء اسی جسم پر دوبارہ واپس آئیں اور کام بھی کریں, اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ خلیے دوبارہ پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اس کی مثال نکولس کلارک ہیں, جن کی ٹانگ کے بہت سے مسلز ایک سخت حادثے میں ضائع ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں, مسلز کے ساتھ ساتھ بہت سی اعصابی رگیں اور خون کی نالیاں بھی ضائع ہو گئی تھیں, اور اس ٹانگ کے بہت سے خلیے بھی ختم ہو گئے تھے, چنانچہ یہ بالکل ہل نہیں سکتی تھی. اب کلارک کی ٹانگ میں بہت سی بافتیں اور مسلز دوبارہ بننے شروع ہو گئے ہیں, اور ایسا یونیورسٹی آف پٹسبرگ میڈیکل سینٹر میں ایک جدید تھراپی کی وجہ سے ممکن ہوا, جس میں ایک جانور کے مسلز لے کر ان سے جانور کے تمام خلیے الگ کیے گئے, اور باقی جو بچا وہ ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کہلاتا ہے. ڈاکٹر سٹیون بیڈیلک یونیورسٹی آف پٹسبرگ میڈیکل سینٹر سے وابستہ ہیں.
دی ایکسٹرا سیلولر میٹرکس از لوڈڈ ود سگنلنگ مولیکیولز دیٹ کنٹرول ا لاٹ آف تھنگز دیٹ گو آن ان آور باڈی.
ایکسٹرا سیلولر میٹرکس کو جسم میں ایسی خلیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو ہمارے جسم میں بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ عضلات کی افزائش کرتے ہیں اور کسی زخم کے بعد پیدا ہونے والے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں. جب کسی چوٹ کی وجہ سے ہمارے خلیے یا مسلز کو نقصان پہنچتا ہے تو ایکسٹرا سیلولر میٹرکس بھی ضائع ہوتا ہے, چنانچہ نئے مسلز بننا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ یہ کمی کسی اور جاندار کے میٹرکس سے پوری کی جاتی ہے, اور ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جانور کے ٹیشوز یا خلیے انسانوں سے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ انسانوں کو لاحق بیماریاں منتقل نہیں کرتے اور ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یہ میٹرکس ایسے مریضوں کے علاج میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے جن کی خوراک کی نالی یا اسوفیگس کو کینسر یا کسی اور وجہ سے نکالنا پڑا ہو. ڈاکٹر بیڈیلک کہتے ہیں,
where we were able to strip all of the cancer out of their esophagus, line the esophagus like wallpaper the inside with,
ہم نے مریضوں کی خوراک کی نالی سے کینسر کے تمام اثرات نکال دیے اور وال پیپر کی طرح میٹرکس مواد اس کے اندر چپکا دیا, اور دوبارہ جو لائننگ بنی وہ بالکل صحت مند تھی اور اس پر کینسر کے اثرات نہیں تھے. ڈاکٹرز کہتے ہیں سٹیم سیل کے طریقے سے یہ طریقہ بے حد کم خرچ ہے۔ سائنسدانوں کو درپیش اگلا چیلنج اسی بنیاد پر ایک پورے عضو کو پیدا کرنا ہے، جیسا کہ جگر یا گردے وغیرہ۔ تاہم سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نتائج بے حد حوصلہ افزا ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے سربراہ نے کراچی میں سیفورہ بس حملے اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں ملوث 5 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام دہشت گرد القاعدہ کے سرگرم رکن ہیں اور ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ رپورٹ کی تفصیلات ناصر محمود سے۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 5 دہشت گردوں کی سزا کی توثیق کر دی ہے۔ جمعرات کو فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ دہشت گرد کراچی میں سفورہ چورنگی میں اسماعیلی برادری کی بس پر حملے کے علاوہ سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ بیان میں بتایا گیا کہ 5 مجرم القاعدہ کے سرگرم ارکان تھے اور انہوں نے مقدمہ شروع ہونے سے قبل اپنے جرائم کا اعتراف کیا تھا۔ فوج کے بیان کے مطابق یہ شدت پسند کراچی میں سماجی کارکن سبین محمود کو قتل کرنے اور صالح مسجد کراچی کے نزدیک دیسی ساختہ بم سے دھماکہ کرنے کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی حملوں میں شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ مجرم طاہر حسین منہاس پر 9 الزامات، سعد عزیز کو 10 الزامات، اسد الرحمان کو 4 الزامات، حافظ ناصر اور محمد اظہر کو 5-5 الزامات ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی گئی۔ گزشتہ سال مئی میں کراچی کے علاقے سفورہ گوٹ میں اسماعیلی برادری کے ارکان کو لے جانے والی ایک بس پر حملہ کر کے لگ بھگ 45 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، جبکہ معروف سماجی کارکن سبین محمود کو بھی گزشتہ سال ہی اپریل میں قتل کیا گیا۔ 2015 کے اوائل میں ملک میں دہشت گردی کے مقدمات کی فوری سماعت کے لیے 2 سال کے عرصے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں، جن سے اب تک متعدد افراد کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ دسمبر 2014 میں پشاور میں ایک اسکول پر ملک کی تاریخ کے بدترین دہشت گرد حملے کے بعد انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت فوجی عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب تک فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے متعدد شدت پسندوں کی سزاؤں پر عمل درآمد ہو چکا ہے، جبکہ بعض نے ان سزاؤں کے خلاف ملک کی اعلی عدالتوں میں نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی، جن میں سے کچھ کی سزاؤں پر عمل درآمد معطل کیا جا چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایک صحافی کو ایک جوڑے کو محبت کی شادی میں مدد دینے پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ صحافیوں کی تنظیم نے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اجمل جویا کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے اس سے ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے۔
صحافیوں کی تنظیموں نے پنجاب کے ضلع لودھرا میں ایک صحافی کے قتل کی شدید مذمت کی ہے، جسے مبینہ طور پر پسند کی شادی کی خبر دینے پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ پاکستان میں صحافیوں کو بہت سے خطرات درپیش ہیں، مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ انہیں کسی سماجی مسئلے پر خبر دینے پر اتنے سنگین نتائج بھگتنا پڑے ہوں۔ اطلاعات کے مطابق 36 سالہ مقامی صحافی اجمل جویا گزشتہ اتوار کو ضلع لودھرا کی تحصیل کروڑ پکا میں اپنے ایک رشتہ دار کے ہمراہ موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے، جب ان پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پولیس نے 3 ملزمان اقبال سیال، عباس سیال اور ریاض سیال کے خلاف FIR درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان کی رشتہ دار خاتون صغرا بی بی نے شہزاد نامی شخص سے پسند کی شادی کی تھی۔ ملزموں کو شک تھا کہ مقتول صحافی نے نہ صرف ان کی مدد کی تھی بلکہ اس واقعے کی خبر بھی دی تھی۔ اس واقعے کی مقامی اور قومی صحافتی تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے اور مقتول صحافی کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر رانا عظیم نے واقعے کے بعد لودھرا کا دورہ کیا اور مقتول صحافی کے اہل خانہ سے ملاقات کے علاوہ پولیس سے اس کیس پر پیش رفت پر بات چیت کی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی اجمل جویا سے قریبی رشتہ داری تھی اور انہوں نے قتل کرنے سے قبل مقتول سے اس واقعے کی خبر دینے کا گلہ بھی کیا تھا۔
اصل وجہ تنازع یہ خبر لگنا ہی بنا ہے، اسی لیے ہم نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا، میری
آئی جی پنجاب سے بات ہوئی، مقامی ڈی پی او سے بات ہوئی، مقامی ڈی سی او سے بات ہوئی، اس بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 36 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ باقی تمام ملزمان کو بھی گرفتار کریں گے، اور گرفتار کرنے کے بعد انسدادِ دہشت گردی کی عدالت میں اس کیس کو لے کر جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ عموماً سماجی مسائل اور واقعات کی رپورٹنگ کرنے پر صحافیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، مگر ایسا ایک واقعہ پہلے ننکانہ صاحب میں بھی ہو چکا ہے۔
واقعی یہ پنجاب میں پہلا واقعہ ضرور ایسا ہے کہ اگر ایک سوشل جو خبر ہے اس کو سوشل کام کے حوالے سے کسی چیز کو اٹھایا جائے تو اس پر اتنا زیادہ شور مچے۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو میں یاد کرا دوں کہ ننکانہ صاحب میں بھی سیم اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی ایک لڑکی کی پسند کی شادی کے معاملے پہ ہوا تھا، تو اس میں ایک صحافی اور اس کی والدہ دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور آج یہ دوسرا واقعہ لودرا میں ہوا ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔
پاکستان کے دیہی علاقوں میں عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا بہت کم اختیار حاصل ہے، اور اپنے اہل خانہ کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والی عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں ایک جرگے کے فیصلے پر ایک طالبہ کو ہلاک کر کے جلا دیا گیا تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی سہیلی کی پسند کی شادی کرنے میں مدد کی تھی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
شام سے پناہ گزینوں کے ریلوں کو روکنے کے لیے ترکی نے حالیہ مہینوں میں اپنی سرحدوں پر نگرانی سخت کر دی ہے۔ تاہم مقامی عہدیداروں نے کہا ہے کہ درست کاغذات کے حامل اور زخمی لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ حالیہ معاہدے کے تحت اسے نگرانی سخت کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ لندن سے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ پابندیوں نے شام کی خانہ جنگی سے بھاگنے والے خاندانوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
5 سالہ علی کو دمہ ہے، اسے سانس لینے کے لیے وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی والدہ سمر 4 ماہ پہلے علی اور اس کے 9 برس کے کزن کے ساتھ حلب میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں، کیونکہ روسی اور شامی حکومت کی فورسز نے باغیوں کے قبضے والے اس شہر پر بمباری شدید کر دی تھی۔ علی کے والد نے ایک اسمگلر کو پیسے دے کر انہیں ترکی بھیج دیا تھا۔ سمر شیخو کہتی ہیں،
جزیرہ میرے
شوہر بھی ترکی آنا چاہتے تھے، مگر اس پر خرچ بہت آتا ہے، چنانچہ وہ صرف مجھے وہاں بھیج پائے۔ سرحد بند ہو چکی ہے اور اسمگلر بہت پیسے مانگتے ہیں۔ ترکی نے اس سال کے شروع سے اپنی سرحدوں پر سختی کر دی ہے۔ انقرہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہاں پہلے ہی 25 لاکھ شامی پناہ گزینوں کو داخل کر چکا ہے، اور یورپ کی طرف سے اس پر دباؤ ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی آمد کو روکے، مگر اس کے نتیجے میں خاندان تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں۔ سمر علی اور مائسا ترکی کے شہر غازی انتپ میں سمر کے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، جو 18 ماہ پہلے ترکی آ گئے تھے۔ وہ کپڑوں کی ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنے خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مگر حال ہی میں وہاں بھی کام کم ہوتا جا رہا ہے۔ ماجد شیخو کہتے ہیں، یہاں بہت سے شامی ہیں، شروع میں یہاں بہت مشکل تھی، میں نے کچھ کام سیکھے، مگر یہاں کام بہت کم ہے اور ملازمت ملنا بہت مشکل ہے۔ میں تلاش کر رہا ہوں، شاید کچھ مل جائے۔ آمدنی کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ علی کا وینٹیلیٹر صرف درست دوا کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اور اس کی ماں دوا تو کیا، بجلی کا خرچ بھی مشکل سے برداشت کر پاتی ہے۔ سمر کہتی ہیں، یہاں ہر چیز ملتی ہے، میں اپنے بچے کے لیے پناہ گزین کارڈ حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس سے ڈاکٹر کو دکھانا آسان ہو جائے گا، مگر اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، زندگی بہت مشکل ہے۔ حلب میں سمر کے شوہر اپنی دکان فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسمگلر کو پیسے دے سکیں اور اپنے خاندان سے آ ملیں، مگر جنگ کے علاقے میں کوئی کاروبار خریدنا نہیں چاہتا۔ اسی دوران سمر مقامی ہمدرد لوگوں کی مدد سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جرمنی، فرانس، روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ نے مشرقی یوکرین کے علاقے ڈون باس میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے کئی معاہدے طے کیے ہیں. اس بارے میں مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
اگرچہ جرمنی، فرانس، روس اور یوکرین اس جنگ زدہ علاقے میں سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن وہ ڈون باس کے علاقے میں انتخابات منعقد کرانے پر متفق نہ ہو سکے. مشرقی یوکرین کا یہ علاقہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول ہے. جرمنی کے وزیر خارجہ نے بدھ کے روز برلین کے باہر مذاکرات کی میزبانی کی. وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹائنمیر کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کے علاقے میں پیش رفت کرنے کے عمل کے قریب ہیں، لیکن یہ سیاسی عمل آج کسی بریک تھرو کے بغیر ممکن نہیں. یہ ایک ملی جلی پیش رفت ہے. لیکن میں خوش ہوں کہ ماسکو اور کیف آج اکٹھے کام کرنے کے مقصد کے لیے رضامند ہو گئے ہیں کہ فائر بندی قائم رکھی جائے. سٹائنمیر نے مزید کہا کہ سن 2015 میں منسک امن معاہدے کے اہم حصوں پر ابھی عمل درآمد باقی ہے، جس پر کیف کے نمائندوں اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند ملیشیاؤں نے دستخط کیے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عالمی ادارے صحت نے جمعرات کے روز اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شہروں میں رہنے والوں کی اکثریت کو فضائی آلودگی کا سامنا ہوتا ہے، جو ان کی خرابی صحت کا باعث بنتی ہے. صحت عامہ اور ماحولیاتی پالیسی سے متعلق ادارے کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ماریا نیرا کا کہنا تھا،
On average, the situation has deteriorated and increased the levels of air pollution by 8%. So the situation is getting worse.
وہ کہہ رہے ہیں صورتحال اوسطاً بدترین ہوئی ہے اور ہوا میں آلودگی کا تناسب 8% تک بڑھ گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شہروں میں رہنے والی 80% آبادی، جہاں سے ہم نے یہ اعداد و شمار اکٹھا کیے ہیں، فضائی آلودگی کا شکار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بیماریاں پھیلتی ہیں. شہری فضائی آلودگی خطرے کی شرح تک بڑھ رہی ہے اور انسانی صحت پر اس کے مہیب اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن عین اسی وقت لوگوں میں آگاہی بھی بڑھ رہی ہے اور زیادہ تر شہر فضا میں کثافت کا جائزہ لے رہے ہیں. عالمی ادارے صحت کی رپورٹ ظاہر کرتی ہے کہ کم آمدنی اور متوسط آمدنی والے ملکوں میں فضا کا معیار انتہائی ناقص ہے. ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تنازعات اور قدرتی آفات کے نتیجے میں گزشتہ سال دنیا بھر میں اندرونی طور پر بے دخل ہونے والے افراد کی تعداد 4.8 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، جو اب تک سب سے بڑی تعداد ہے. داخلی طور پر بے گھر ہونے والے مہاجرین کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ناروے کے مرکز این آر سی نے بدھ کے روز بتایا کہ سن 2015 کے دوران ملک کے اندر بے دخل ہونے والے افراد کی تعداد 2.78 کروڑ تھی. کارل شیمبری اس مرکز کی مشیر برائے مشرق وسطی کے طور پر کام کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں انہوں نے اسے افسوسناک امر قرار دیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2015 میں اوسطاً روزانہ 66,000 افراد بے گھر ہوئے، اور یوں گزشتہ سال یہ تعداد نیو یارک سٹی، لندن، پیرس اور قاہرہ کی مجموعی آبادیوں کے مساوی تھے. ان 86,00,000 افراد میں سے 60% مشرق وسطی کے تنازع کے نتیجے میں یمن، شام اور عراق میں بے داخل ہوئے. سن 2010 میں عرب اسپرنگ داعش کے طور پر منظر عام پر آنے کے بعد، جو اب شام، عراق اور دیگر ملکوں میں لڑائی لڑ رہی ہے، بنیادی طور پر اس بے دخلی کی یہی وجوہات ہیں. برطانیہ کے دو اور میکسیکو کا ایک کوہ پیما وہ پہلے غیر ملکی تھے جنہوں نے اپنے 3 نیپالی گائیڈز کے ہمراہ 2 سال میں پہلی مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے. نیپال ماؤنٹینئرنگ ایسوسی ایشن کے مطابق جمعرات کی صبح یہ 6 کوہ پیما 8,850 میٹر بلند چوٹی پر پہنچے اور اب نیچے واقع کیمپوں کی طرف رواں دواں ہیں. بدھ کو 9 نیپالی گائیڈز کا ایک گروپ چوٹی پر پہنچا تھا، جو ان غیر ملکی کوہ پیماؤں کے لیے رسیاں لگانے کا کام کر رہا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو, پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کونسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
قفقاز اور وسطی ایشیا کے ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع, کثیر قدرتی وسائل اور اقتصادی ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہونے سے متعلق اپنے لوگوں کی مہارتوں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. علاقے کے کئی ملکوں کو تیل اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کی وجہ سے اپنی معیشتوں کو متنوع بنانے کا اہم موقع حاصل ہوا ہے. اقتصادی اور کاروباری امور سے متعلق امریکہ کے پرنسپل نائب معاون وزیر خارجہ کر ٹونگ نے ایک حالیہ تقریب میں کہا کہ اس عمل کا بنیادی نقطہ علاقے کے پڑوسیوں, یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے قفقاز اور وسطی ایشیا کے تمام ملکوں کو خطے بھر میں جس حد تک ممکن ہو تجارت اور ٹرانسپورٹ کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے. آذربائیجان, جارجیا اور قزاقستان کی جانب سے حال ہی میں کیسپین کے علاقے میں انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کنسورشیم کی تشکیل اس قسم کے ٹھوس اقدامات کی ایک مثال ہے جو حکومت علاقائی تجارت اور ٹرانسپورٹ کو بہتر طور پر مربوط کرنے کے لیے کر سکتی ہے. پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری ٹونگ نے کہا کہ کیسپین کے پورے علاقے میں موجود تجارتی راستے کے بھرپور موقع سے فائدہ اٹھانے سے قفقاز اور وسطی ایشیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو سیکیورٹی اور اقتصادی ترقی لانے میں مدد ملے گی, جس کے علاقائی اور عالمی دونوں اعتبار سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. نئی شاہراہ ریشم کی وسیع تر راہداری کے حصے کے طور پر آذربائیجان اور جارجیا کو کسٹم کی مؤثر کلیئرنس, باقاعدہ کمرشل عدالتیں اور ضابطوں کے شفاف نفاذ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی. یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی سازگار فضا کی تشہیر کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. سرمایہ کاری کی ایسی عالمی مسابقتی منڈی میں سرمایہ کاری کے لیے اہم اشاریوں, مثلاً قانون کی حکمرانی میں خامیاں اور کانٹریکٹس کا بے قاعدہ نفاذ, ٹیکسوں کی ادائیگی میں مسائل یا اقلیتی سرمایہ کاروں کے کمزور تحفظ اور اسی طرح کی تمام چیزوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کار کہیں اور چلے جائیں گے. امریکہ وسطی ایشیا کے پورے سرحدی علاقے میں, جس میں افغانستان اور پاکستان شامل ہیں, نئی شاہراہ ریشم کے ایک نئے پروگرام کی حمایت کر رہا ہے جو چار شعبوں میں علاقائی اقتصادی روابط بڑھانے پر مرکوز ہے, یعنی توانائی کی ایک علاقائی منڈی کی تشکیل, تجارت اور ٹرانسپورٹ, کسٹمز اور سرحدیں, اور لوگوں کے باہمی تبادلے. امریکہ ان کوششوں میں حکومتوں, بین الاقوامی مالیاتی اداروں, امدادی ایجنسیوں, سول سوسائٹی اور کمرشل اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. امریکہ علاقائی روابط کی توسیع سے متعلق مثبت توقعات سے وابستہ ہے, جس میں خطے کے نجی شعبوں کے ساتھ مضبوط تعاون شامل ہے. وسطی ایشیا, قفقاز اور اس سے آگے تک کے علاقوں میں اقتصادی ترقی اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی, 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست نیو یارک کے شہر میں ہوٹل کے کرائے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاح سستی رہائش کے متلاشی ہیں. کچھ کفایت شعار سیاح ایسے بھی ہیں جو ایئر بی این بی نامی ویب سائٹ کے ذریعے صرف $22 میں ایک رات کے لیے کمرہ کرائے پر حاصل کر رہے ہیں اور ایسے کمرے وین کی صورت میں بھی دستیاب ہیں. جوناتھن پاولی نیو یارک آنے والے سیاحوں کو اپنی وین کم قیمت پر کرائے پر دیتے ہیں.
Basically, I rent out vehicles on Airbnb. Most of them are camper style, so they, when people arrive, they have fresh sheets and linens, and I'll put flowers in.
یہ وینز زیادہ تر کیمپ یا خیمے کی طرز کی ہوتی ہیں، لہٰذا جب لوگ آتے ہیں تو انہیں صاف چادریں، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی جاتی ہیں، پھول رکھے جاتے ہیں، تازہ پانی یا جوس کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک کارڈ بھی رکھا جاتا ہے جس سے وہ گھر جیسا ماحول محسوس کرتے ہیں. اس چھوٹی سی جگہ پر وہ جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. مینہٹن میں ہوٹل کے ایک کمرے کا اوسطاً کرایہ $250 ہے. ایئر بی این بی پر صرف $22 میں رات بھر کے لیے وین بآسانی مل جاتی ہے، جس سے نہ صرف آپ شہر بھر کا نظارہ کر سکتے ہیں بلکہ ایک محفوظ ماحول بھی ملتا ہے. مسٹر پاولی اب تک 400 مہمانوں کی میزبانی کر چکے ہیں.
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on travel. I have another guest who's a mother and a daughter doing like a mother daughter trip.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دو جرمن طالب علموں نے میری ایک وین کرائے پر لی ہے جو تقریباً ایک سال میں دنیا بھر کی سیر کرنا چاہتے ہیں. وہ سفر پر بہت زیادہ رقم بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے. میری دوسری وین اس وقت ایک خاتون اور اس کی بیٹی نے کرائے پر حاصل کی ہے، اور آئندہ دو دنوں میں میرے دیگر مہمان بھی آنے والے ہیں جو اپنی 40ویں سالگرہ اس چھوٹی سی وین میں منائیں گے. لیکن اس وین میں بنیادی سہولیات جیسے باتھ روم، بجلی یا پانی نہیں ہے. یہ کچھ سیاحوں کے لیے ایک سستی ڈیل تو ہو سکتی ہے، لیکن مشیگن سے آئی ہوئی ایک سیاح نکول کہتی ہیں،
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom, no way. We're females. We can't do that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ یہ سستی ہے، اور یہاں سے ہم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ مفت میں دیکھ سکتے ہیں. اگر میں ایک ایسی جگہ پر رہوں جہاں باتھ روم نہ ہو تو یہ مشکل ہوگا. ہم خواتین ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی. یہ عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے یہ ایک سستا ذریعہ ہے. ترکی سے آئے ہوئے ایک سیاح اوگر کہتے ہیں،
If I come here with a vacation, of course I would do that. Especially if I'm a student or something, of course I wouldn't miss the opportunity.
اگر میں یہاں چھٹیوں پر آیا ہوں تو یقیناً میں ایسا کروں گا، خاص طور پر اگر آپ طالب علم ہیں. میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا. برطانیہ سے آئے ہوئے ایک دوسرے سیاح ڈیرن اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں.
That van will do me. If you just tell me where it is, please let me go.
نیو یارک شہر چھٹیوں پر آ کر ایک وین میں رات گزارنا ہر ایک کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے قیمت اور ایڈونچر کے حساب سے یہ بہترین ہے. تو سامعین، بہرحال ان سب باتوں کا انحصار آپ کی جیب پر ہے. ہر سیاح کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہر بڑا شہر امیروں اور غریبوں کے لیے یکساں طور پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. یہی نیو یارک ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیاح ہر روز آتے ہیں اور اس شہر کی سیر اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انٹرنیٹ دنیا میں ایک خاموش انقلاب لے کر آیا ہے۔ آن لائن معلومات کے خزانے کے علاوہ اس کے ذریعے آن لائن اشیاء کی خرید و فروخت بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ amazon.com امریکہ میں قائم آن لائن ریٹیل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اب اس نے اشیاء کی ڈیلیوری میں ایک اور سسٹم اپنے نام کیا ہے، اور وہ ہے گاہکوں تک ان کا سامان ڈرون کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچانا۔ اور اسی سال مارچ میں وفاقی ضابطہ کاروں نے امیزون کو اجازت دے دی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر سکتا ہے۔ املاک کے حقوق کے امریکی ادارے یو ایس پیٹنٹ آفس نے امیزون کی رجسٹریشن کی جو درخواست شائع کی ہے اس کے مطابق امیزون جی پی ایس یا گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر گھروں تک سامان پہنچانے کے لیے بلکہ خریداروں تک براہ راست، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ ہوگا یہ کہ کمپنی ڈرون کے ذریعے سامان خریدار کے گھر تک پہنچائے گی۔ ڈرون خریدار کے اسمارٹ فون سے اس مقام کا پتہ لگائے گا اور راستے میں آنے والی چیزوں، مثلاً انسانوں، عمارتوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہوئے لینڈنگ کے لیے محفوظ علاقہ تلاش کرے گا اور 30 منٹ کے اندر اندر سامان گاہک تک پہنچ جائے گا۔ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ تجرباتی عرصے کے دوران یہ ڈرون انہیں آپریٹ کرنے والے کی نظروں کے سامنے رہنے چاہیے، مگر اس سے ان کی پہنچ بہت محدود ہو گئی ہے۔ تاہم نیو یارک میں وان کالج آف ایروناٹکس اینڈ ٹیکنالوجی کی لوریٹا ایلکیلے کہتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی میں اس کا حل بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی ڈرون سے پارسل پہنچانے کے طریقے کی مشہوری نہیں کی گئی ہے، مگر ایلکیلے کو امید ہے کہ ایسا جلد ہوگا۔
I do think that in the reasonably foreseeable future they're going to start
میرا خیال ہے کہ مستقبل میں ایک مناسب وقت پر وہ اس کے ذریعے سامان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ آفت زدہ دور دراز علاقوں میں ایسا کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح پارسل منگوانے کا مطالبہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا۔ اب بھی اس بارے میں خدشات موجود ہیں کہ یہ ڈرون دوسری چیزوں سے ٹکرا سکتے ہیں، ان سے سامان چرایا جا سکتا ہے، مگر الکالے یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ ڈرون ان کی دہلیز پر سامان پہنچائیں گے۔
If you think of drone delivery perhaps to your rooftop, then you would have an opportunity to separate the pedestrian and the vehicular
اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ڈرون آپ کے گھر کی چھت پر اتریں گے تو آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں وغیرہ کی ٹریفک کو الگ کر سکیں، اور ساتھ ہی فضا میں ٹریفک سے بھی اسے محفوظ کر سکیں۔ الکالے کہتی ہیں کہ اگرچہ امریکی گھروں کی چھتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہاں ڈرون پارسل اتار سکیں، تاہم ہو سکتا ہے مستقبل میں گھر کی چھتوں پر ایسے پلیٹ فارم بھی بنا دیے جائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر کرٹس پائنم۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔